بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، یہ رمضان المبارک کا مہینہ نصوص سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندے کے لیے گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے، یعنی اگر آدمی ذرا بھی اہتمام کر لے تو اس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بالکل پاک صاف کر سکتا ہے، جس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے، ایک طویل حدیث میں، کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے تین دعائیں کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ہر دعا پر آمین فرمائی تھی. ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ وہ شخص تباہ ہو، نامراد ہو، جس پر پورا رمضان گزرے اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے. پورا رمضان گزر جائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے تو اس کے لیے جبریل امین علیہ السلام نے بد دعا کی کہ وہ ناکام و نامراد ہو، تباہ و برباد ہو، اور رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین فرمائی. آپ ذرا اندازہ کرو کہ اس دعا کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے، کہ دعا کرنے والے کون؟ جبریل امین علیہ السلام. آمین کہنے والے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے بارے میں یہ جو فرمایا کہ گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکا، تو معلوم یہ کہ معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ تھا اس کام کے لیے، اس کام کے لیے تھا کہ گناہوں کی مغفرت آدمی کروائے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دروازے کھلے ہوئے تھے مغفرت اور رحمت کے، اور تھوڑے تھوڑے عمل کے اوپر نوازا جا رہا تھا. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو روزے رکھ لے پورے رمضان کے ایمان کی بنا پر اور اللہ تعالیٰ کے سے ثواب کے حصول کی نیت سے، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں قیام کر لے یعنی تراویح پابندی سے پڑھ لے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غرض ہر ادا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے تھے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو احادیث میں آتا ہے کہ فلاں عمل سے گناہ معاف ہوئے یا ہوں گے، مثلا وضو کرتے ہوئے جو بعد میں ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور منہ دھوتا ہے تو منہ سے کیے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وغیرہ، یا مسجد کو جب آدمی قدم بڑھاتا ہے تو ہر قدم کے اوپر اس کی گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے. تو یہ جو مختلف اعمال کے نتیجے میں گناہوں کی معافی کا جو ذکر آتا ہے، اس سے مراد ہے صغیرہ گناہ. صغیرہ گناہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو چھوٹے چھوٹے گناہ کو ہم تمہارے اس طرح معاف کرتے رہیں گے کہ وضو کر لیا تو معاف کر دیے، نماز پڑھ لی تو معاف کر دیے، روزہ رکھ لیا تو معاف کر دیے، وغیرہ وغیرہ. تو جن گناہوں کی معافی کا ذکر آتا ہے تو جیسے صلاۃ التسبیح ہے اس کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی کے گناہ اتنے ہوں جتنے عالج پہاڑ کی ریت تو اس میں بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. لیکن کبیرہ گناہ میں قاعدہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ توبہ نہ کرے. اور بندے کے جو حقوق ہیں، حقوق العباد، اگر ان کا کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو وہ بغیر اس بندے کے معاف کیے ہوئے معاف نہیں ہوتا. توبہ بھی ہو اور وہ شخص جس کا حق پامال کیا گیا ہے وہ معاف بھی کرے، یہ دو شرطیں ہیں اس کے لیے. تو بھائی رمضان کے اندر جو مغفرت کروانا ہے تو چھوٹے چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ سے تو اللہ تعالیٰ خود ہی روزے سے مغفرت کر دی، کسی کو تم نے افطار کرا دیا اس سے مغفرت کر دی، تراویح پڑھ لی اس سے مغفرت کر دی، اللہ تعالیٰ مٹاتے رہتے ہیں ان گناہ کو. نکفر عنکم سیئاتکم کا مظاہرہ اللہ تعالیٰ فرماتے رہتے ہیں. لیکن ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ صرف صغیرہ گناہوں کے اوپر تو اکتفا نہ کرے کہ ان کی معافی ہو جائے، بلکہ وہ سارے ہی گناہوں سے اپنے آپ کو اس مہینے کے اندر پاک کرے. تو وہ پاک کیسے ہوگا؟ کہ توبہ بھی کرے، کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کرے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اسی لیے یہ آیت کل میں نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جو گناہ بھی تم سے کبھی ہوئے ہوں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے کا اہتمام کرو. اور توبہ کے ساتھ بھی نصوح کی قید لگی ہوئی ہے، یعنی سچی توبہ، اخلاص کے ساتھ کی ہوئی توبہ، ایسی توبہ کرو. تو یہ رمضان جو ہے، یہ اگر ہم اس رمضان کے اندر توبہ نہ کریں گناہوں سے تو اللہ بچائے ڈر لگتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا سے کہ رغم عنہ، کہ اس کی نہ اصل میں لفظ مانا ہے نہ اس کی خاک آلود ہو، لیکن مراد اس سے ہوتا ہے نہ مراد ہو وہ شخص جس پر پورا رمضان گزر گیا اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکا، گناہوں کو بخشوا نہ سکا. تو اگر بالفرض ہم توبہ کیے بغیر رمضان سے گزر جائیں اور یہ سوچیں بھائی یہ تو حدیث میں آیا ہے روزوں سے معاف ہو گیا اور تراویح سے معاف ہو گیا اور فلاں سے معاف ہو گیا، تو یہ سوچ کر اگر ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں کہ بھائی چلو معافی ہو گئی، تو یہ بڑی غلطی ہوگی. کیونکہ جو کچھ معافی خود بخود ہو رہی ہے وہ کس چیز کی ہو رہی ہے؟ وہ صغیرہ گناہوں کی ہو رہی ہے. کبیرہ گناہ تو بغیر توبہ کے نہیں معاف ہوتے، لہذا توبہ کرنا بھی ضروری ہے اس رمضان کے مہینے میں، توبہ کرنا بھی ضروری ہے. اور بندے کو چاہیے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لے، ورنہ اللہ بچائے اس بد دعا کا مصداق بننے کا اندیشہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا، اب بتاؤ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شفاعت ہی ہمارا آخری سہارا ہے، آپ کی دعائیں ہی آخری سہارا ہے. اگر آپ بھی بد دعا فرمائیں ہمارے لیے تو بچاؤ ہمارا ٹھکانہ کہاں ہو. لہذا رمضان گزرنے سے پہلے پہلے توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ضروری ہے، فرض ہے، فرض عین ہے ہر شخص کی ذمہ. تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. توبہ کس طرح ہوتی ہے اس کا کل تھوڑا سا بات شروع کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. عرض کیا تھا حضرت والا کے ارشاد کے بارے میں کہ حضرت نے فرمایا کہ توبہ کی ابتدا یا توبہ کا پہلا قدم یہ ہے کہ گناہ کے گناہ ہونے کا احساس اور اس کے زہر قاتل ہونے کا احساس دل میں جاگزین ہو جائے. سب سے پہلا قدم تو یہ ہے، ورنہ اگر گناہ کے گناہ ہونے کا احساس نہیں، اس کو اس کے زہر قاتل ہونے کا احساس نہیں، تو یہ مجھے تباہ کر کے چھوڑے گا، یہ مجھے ہلاک کرے گا، یہ مجھے برباد کرے گا، تو پھر توبہ کیسے ہوگی جب اس کی برائی ہی ذہن میں نہیں. تو سب سے پہلے تو گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ہونا چاہیے. اب ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے گناہ ایسے پھیلے ہوئے ہیں کہ اللہ بچائے ان کے گناہ ہونے کا احساس ہی دل سے مٹا ہوا ہے. کچھ گناہ تو ایسے ہیں جن کا رواج عام ہو گیا، جن کا چلن پورے معاشرے کے اندر اتنا زیادہ ہو گیا کہ ان کی برائی کا تصور ہی مٹتا جا رہا ہے. جب ایک چیز ہر وقت سامنے آتی ہے، ہر وقت نگاہوں سے گزرتی ہے، ہر وقت آدمی کے تجربے کے اندر آتی ہے، تو اس کی برائی دل سے نکل جاتی ہے. میں کل مثال دے رہا تھا کہ اب ہم کون سا گھر ایسا ہے جس میں ناجائز تصویریں نہیں ہوتی، ایسی کہ جن کو دیکھنا ناجائز ہے ارادے سے. عورتوں کی تصویریں اخبارات کے اندر وہ موجود، کوئی سامان خرید کے لاؤ ڈبے وبے وہ موجود. اس نئی تہذیب نے عورت کو ایک بکاؤ مال بنا دیا ہے. اس نئی تہذیب نے، مغربی تہذیب نے عورت کو، کہتے تو ہیں کہ ہم عورتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں، عورت کو ایک سامان تجارت بنا دیا. کوئی مصنوعات ایسی نہیں ہے جو عورت کی تصویر سے خالی ہوں. مطلب یہ کہ اس عورت کو اپنا مال چلانے کے لیے ایک ذریعہ بنایا جا رہا ہے. تو اب اخبارات میں تصویر، اول تو اکثر گھروں میں اخبارات ہوتے ہیں. کوئی اللہ کا بندہ اگر اخبار نہیں منگاتا یا ایسا منگاتا جس میں تصویر نہیں ہوتی، تو بھی بازار سے چائے کا ڈبہ لے کے آئے گا تو اس میں تصویر ہوگی، کوئی دودھ کا ڈبہ لے کے آئے گا اس میں تصویر ہوگی. غرض ہر جگہ پھیل گئی. اب ویسے تو فقہاء کرام نے یہ کہہ دیا کہ بھائی کیونکہ تمہارا مقصد وہ تصویر خریدنا نہیں ہے، اخبار خریدنا ہے، خبریں پڑھنا ہے، تو جائز ہے تمہارے لیے اخبار پڑھنا، ورنہ اخبار کو خریدنا بھی جائز نہ ہوتا. کیونکہ تمہارا مقصد جو ہے وہ کوئی خاص چیز خریدنا ہے، ڈبے کے اوپر بنی ہوئی تصویر خریدنا مقصود نہیں, تو اس وجہ سے جائز ہے تمہارے لیے, لے آؤ اس کو. لیکن جائز اس وقت ہے جبکہ تم خود اس کو لذت لینے کی غرض سے نہ دیکھو قصدن. اب اگر اخبار تو پڑھ رہے ہو اور خبریں پڑھ لی اور تصویر کی طرف نگاہ نہیں کی تو الحمدللہ بچ گئے. لیکن کتنے ایسے متقی لوگ ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہوں کہ بھائی خبریں تو پڑھیں گے, تصویر کو نظر آئے گی تو نظر چڑا لیں گے, ہٹا لیں گے. اگر ارادہ بھی نہ بھی ہو تو بے اختیار پڑ گئی نگاہ, بے اختیار پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ کیا معاف ہے. لیکن بے اختیار پڑنے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی اگر تم نے اس کو جان کر دیکھ لیا گناہ ہو گیا, کیونکہ لک النظرۃ الاولی ولیست لک الثانیہ, حدیث میں فرمایا کہ پہلی نگاہ جو تمہاری پڑی بے اختیار پڑی وہ تو ہے معاف, لک النظرۃ الاولی, لیکن اس کے بعد جو دوسری نگاہ تم نے ڈالی وہ کیا ہے, وہ تمہیں اس کا حق نہیں تھا, وہ گناہ ہو گیا. تو اب دیکھو ہم اخبار پڑھتے ہیں تو اخبار پڑھتے ہوئے کیا محض کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے اختیار سے ایسی تصویروں کی طرف دیکھیں جو لذت حاصل کرنے کے لیے, نہ محرموں کی تصویر دیکھیں نہ لذت حاصل کرنے کی غرض. اگر ہو رہا ہے تو گناہ ہو رہا ہے, روز روز گناہ ہو رہا ہے, لیکن اس گناہ کا احساس اور شعور نہیں کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں. گھر گھر میں ٹی وی ہے آج کل, حالانکہ ٹی وی کو گھر میں رکھنا ہی ٹھیک نہیں کیونکہ وہ بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے, اس میں بہت سے گناہ لازم آتے ہیں, لیکن ہے گھر گھر میں. اب وہ ٹی وی چل رہا ہے اس میں عورتوں کی بھی تصویریں آ رہی ہیں, اس میں میوزک بھی چل رہی ہے, اس میں موسیقی بھی ہو رہی ہے, یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں. چلو تم نے کوئی اور گندا پروگرام نہیں دیکھا تو تم کبھی خبریں سنیں گے, خبروں میں بھی عورت اور اس میں بھی موسیقی, اس میں بھی میوزک. اور چلو بھائی کچھ نہیں, کوئی تقریری سنیں گے, درس قرآن ہی سنیں گے مثلاً, لیکن درس قرآن کے آگے پیچھے کیا لگا ہوا ہے, میوزک اس میں لگی ہوئی ہے, تصویریں اس میں لگی ہوئی ہیں. تو وہاں اگر نگاہ لذت لینے کے لیے کسی جگہ ٹھہرا دی, گناہ ہو گیا اور پتہ بھی نہیں. تو غرض بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جو معاشرے کے اندر سرایت کیے ہوئے ہیں, پھیلے ہوئے ہیں, لیکن ان کے پھیلنے کی وجہ سے ان کی برائی کا احساس دل سے جاتا رہا ہے. جب برائی کا احساس ہی نہیں تو توبہ کہاں سے ہوگی. غیبت ہے, غیبت کو کہتے تو ہم سب ہیں کہ برا اور گناہ کا کام ہے, زبان سے سبھی کہتے ہیں, اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ غیبت اشد من الزنا, کہ غیبت زنا سے زیادہ بدتر گناہ ہے. لیکن پھیل اتنا گیا ہے, پھیلا ہوا اتنا ہے کہ شاید ہی کوئی مجلس خالی ہوتی ہو جس میں کسی نہ کسی کی غیبت نہ ہو رہی ہو. ایک مرتبہ میں نے غیبت کے اوپر بیان کیا تھا اور کچھ مضمون بھی لکھا تھا غیبت کے خرابیوں کے اوپر, تو ایک بڑے اعلیٰ درجے کے پروفیسر صاحب کا خط آیا میرے پاس, جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ آپ نے جو یہ کہا ہے کہ غیبت نہ کرو, مجلسوں میں غیبت نہیں ہونی چاہیے, تو آپ نے ہماری مجلسوں کا سارا مزہ ہی ختم کر دیا. اب مجلسوں کے اندر کیا مزہ آئے گا بغیر غیبت کے؟ اگر غیبت نہ ہو تو مزہ ہی ختم. تو وہ بیچارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ غیبت ہی یہ سارا سے سارا مزہ ہے مجلسوں کا اور گفتگو کا. تو اتنی پھیل گئی ہے کہ اس کی نصیبیت کی برائی نہیں بلکہ اس کو باقاعدہ اس کی یعنی تائید کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں. زبان سے جس سے بھی پوچھو کہ غیبت کیسی چیز ہے, کیا کہے گا؟ گناہ ہے. جب بیٹھے گا مجلس میں اور کسی دوسرے کا ذکر آئے گا تو اس وقت اس گناہ کا گناہ ہونے کا احساس ہی نہیں, احساس مٹ گیا. اس لیے مٹ گیا کہ حس خراب ہو گئی. جب حس خراب ہو جاتی ہے تو اللہ بچائے, اللہ تعالی حفاظت فرمائے, حس کے خراب ہو جانے کے نتیجے میں گندی سے گندی چیز بڑی اچھی لگتی. اللہ تعالی محفوظ رکھے. آپ نے کبھی نظارہ دیکھا ہو, ضرور دیکھا ہوگا کبھی نہ کبھی, کہ جو آدمی پاگل ہو جاتا ہے, دیوانہ, اس کو کسی چیز کا شعور احساس ہی نہیں رہتا. تو وہ گندی چیز کو بھی اٹھا کے کھا لے اور اس سے مزہ لے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک مرتبہ میں نے دیکھا, اللہ بچائے, اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے, کہ ایک کوڑے کا ڈھیر تھا, کوڑے کا ڈھیر, اس میں بدبودار چیزیں پڑی ہوئی تھیں اور گوشت کے ٹکڑے, سڑے ہوئے گوشت کے ٹکڑے. تو ایک دیوانہ تھا بےچارا, دیوانہ, وہ عین اس کوڑے کے ڈھیر میں بیچ میں کھڑا تھا, اور وہ جو کتے بلی آ رہے تھے وہ کسی کوئی بوٹی, سڑی ہوئی بوٹی اٹھا کے لے جانا چاہتا تھا کوئی, تو اس سے لڑائی کر رہا تھا کہ نہیں تو نہیں لے میں لوں, کتے سے اور بلی سے, اور اس میں اس سے چھیننے میں کامیاب ہو گیا. تو اتنا فاتحانہ اس نے نعرہ لگایا اور کہا لگایا کہ جیسے اس کو دنیا کے اوپر فتح حاصل ہو گئی. اس طرح کتے کے منہ سے وہ چھیڑ چھین کر. اللہ, اب جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ بدبودار سڑی ہوئی بوٹی کتے کے منہ سے چھینی ہوئی, کیا اس میں مزہ؟ لیکن حس مٹ گئی, شعور جاتا رہا, عقل خراب ہو گئی. تو اس نے اس بوٹی کے اس گندی سڑی ہوئی بدبودار بدمزہ کے اندر لطف پیدا کر دیا. اللہ بچائے, ہمارا بھی حال یہ ہے کہ حس جب مٹ گئی, گناہ کے گناہ ہونے کی حس مٹ گئی, اس کا شعور جاتا رہا, عقل ماری گئی, تو اس کے نتیجے میں جو گناہ کے کام ہیں وہ اچھے لگ رہے ہیں, بڑا مزہ آتا ہے غیبت کرنے میں. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ غیبت ایسا گناہ ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا, مردہ بھائی کا گوشت, انسان کا گوشت, مردہ کا گوشت, مردہ بھی اپنا بھائی, اس کا گوشت کھانا. مگر ہم اس کو گلاب جامن سمجھ کے کھا رہے ہیں کہ یہ تو بڑی میٹھی چیز ہے. تو وہ حس مٹ گئی, وہ ایسی پاگل دیوانہ جیسا وہ کوڑے کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر کتے کے منہ سے بوٹی نوچ کر اپنے آپ کو باتیں سمجھ رہا تھا. اسی طرح ہم اپنی مجلسوں میں دوسروں کی غیبت کر کے اور ان کو برا بھلا کہہ کر یا ان کا مذاق اڑا کر یا ان کا تمسخر استہزاء کر کے اپنے آپ کو باتیں سمجھتے ہیں کہ میں بڑا کارنامہ انجام دیا. تو گناہ کا احساس ہی نہیں. جب احساس نہیں تو توبہ کہاں سے ہوگی؟ جب پتہ ہی نہیں کہ یہ کام ہم غلط کر رہے ہیں, یا پتہ ہے لیکن بس اعتقادی حد تک, لیکن عمل کی دنیا میں ہمیں اس کی نہ نجاست کا احساس ہوتا ہے, نہ اس کی گندگی کا احساس ہوتا ہے, نہ اس کی برائی کا احساس ہوتا ہے, نہ اس کے گناہ ہونے کا احساس ہوتا ہے. اور کتنے گناہ ہیں اللہ بچائے. اسراف ہے, اسراف, فضول خرچی, جس کو قرآن کریم میں بعض جگہ اسراف فرمایا, بعض جگہ تبذیر فرمایا. کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو, اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے, لیکن اسراف مت کرنا. ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں. لیکن کتنا اسراف ہمارے درمیان ہو رہا ہے. اسراف کے معنی فضول خرچی کے ہیں, کہ اس کام کے اندر خرچ کرنا جس کا نہ کوئی دنیا میں فائدہ نہ کوئی آخرت میں فائدہ, یا دکھاوے کے لیے کوئی خرچ کرنا. اندر سے دل تو چاہ نہیں رہا تھا لیکن اس وجہ سے خرچ کر رہے ہیں کہ تاکہ معاشرے میں ہمارا نام ہو, ہماری بدنامی نہ ہو. یہ جو شادی بیاہ کے موقع پر دینا لینا ہوتا ہے نا, اس میں اکثر و بیشتر پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ ہمارا اگر نہیں دیں گے تو ناک کٹے گی, دیں گے تو ہمارا نام ہوگا. نہ ہدیہ دینا مقصود, نہ ہدیہ کا ثواب مقصود, نہ جس سے وہ دیا جا رہا ہے اس سے کوئی محبت کا تعلق مقصود, نام و نمود مقصود. یہ اسراف گناہ ہے یہ, مگر گناہ ہونے کا احساس نہیں. وہ سوچتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں, یہ کسی کو جو مشورہ دے رہا ہوں, احساس نہیں, شعور نہیں. یا اب کھانا جو ہے بچ گیا تو اٹھا کر اس کو پھینک دیا, یہ اسراف ہے. اور زبردست گناہ ہے, اللہ تعالی حفاظت فرمائے, بہت گناہ ہے. دعوتوں میں دیکھو کیا ہوتا ہے, کس طرح ہم لوگ اسراف سے کام لیتے ہیں. یہ بھی سمجھ لو کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اچھا کھانا پکانے پر زیادہ خرچ کرے تو وہ اسراف ہو گیا. وہ اسراف نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص قرض لیے بغیر, کسی دوسرے سے سوال کیے بغیر, اپنی خوشی کے لیے, اپنی راحت کے لیے, اپنے ذائقے کے لیے, یا اپنے بیوی بچوں کے خوشی اور راحت اور ذائقے کے لیے کچھ زیادہ خرچ کرتا ہے, عام لوگوں سے زیادہ کھانا پکانے میں اچھا پکواتا ہے, یہ کوئی اسراف نہیں. یا اپنی خوشی کے لیے, اپنی راحت کے لیے, اپنے گھر والوں کی خوشی اور راحت کے لیے اچھا لباس پہنتا ہے جو عام لوگوں سے زیادہ مہنگا ہے, اور پیسے اپنے پاس موجود ہیں, کسی سے قرض لینا نہیں پڑ رہا, کسی سے مانگنا نہیں پڑ رہا, یہ اسراف نہیں. اس کو بعض لوگ اسراف سمجھنے لگتے ہیں, یہ اسراف نہیں. اسراف یہ ہے, فضول خرچی یہ ہے کہ زیادہ مہنگا اس لیے خرید رہا ہوں تاکہ میری شان شوکت ظاہر ہو دنیا میں, لوگ مجھے بڑا سمجھیں, لوگوں میں میرا نام ہو, یہ اگر نیت ہے تو اسراف ہے. اور اسی طرح اگر ضائع کر دیا, جس کا بے مصرف کھانا ہو, کپڑا ہو, کوئی برتنے کی چیز ہو, وہ تم نے بے مصرف ضائع کر دی تو کیا ہے؟ یہ اسراف ہے اور گناہ ہے. بجلیاں چل رہی ہیں, بجلیاں, بجلی کی قلت سارے ملک میں, رونا رو رہے ہیں, ساری دنیا رونا رو رہی ہے کہ بجلی نہیں, بجلی نہیں, بجلی, لوڈ شیڈنگ, لوڈ شیڈنگ. لیکن آپ نے کسی جگہ پر ضرورت بلا وجہ ضرورت سے زیادہ روشنی کر رکھی ہے, کمرے میں کوئی ہے نہیں, بجلی جل رہی ہے, ایک سے زیادہ بلب جل رہے ہیں, پنکھا چل رہا ہے, کوئی آدمی ہے نہیں. یہ ہے اسراف اور گناہ ہے. مگر کوئی گناہ سمجھتا ہے کہ میں بجلی کھول کے چلا آیا تھا اپنے کمروں کی اور وہ فضول جل رہی تھی, یہ میں نے کوئی گناہ کا کام کیا؟ کسی کے دل میں آتا ہے خیال کہ میں گناہ کر رہا تھا؟ یہ مگر ہے گناہ, کیونکہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اس طرح ضائع کیا. اگر ذرا سوچو, ہمارے ملک میں 15 کروڑ افراد, اور ہر آدمی اگر فرض کرو مہینے میں, سارے مہینے میں ایک یونٹ بھی بچا لے ضائع ہونے سے, ایک یونٹ بجلی کا بچا لے ایک آدمی, تو 15 کروڑ یونٹ بچ گئے بجلی کے. مگر پرواہ نہیں ہے, رونا جتنا چاہو رو لو, بھائی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے گورنمنٹ کو جتنا چاہو گالیاں دلوا لو, مظاہرے کروا لو, ہڑتالیں کروا لو, یہ سب کچھ کروا لو, لیکن یہ کہ اپنے عمل کے اندر میں کچھ بچت کر لوں, یہ تم جو بجلی کی بچت کر رہے ہو, اگر اس بچت کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ہسپتال میں دم توڑتے ہوئے کسی مریض کے کام آ جائے وہ بجلی جو تم نے بچا کے رکھی, اس لیے سے بچاؤ گے تو تمہیں ثواب ملے گا. لیکن بے تحاشا صرف ہو رہی ہے, دن کا وقت ہے اور بے ضرورت بلب جل رہے ہیں, بے ضرورت پنکھے چل رہے ہیں, یہ سارے, یہ سب کیا ہے؟ اسراف ہے. مگر کبھی سوچا کہ گناہ ہے یہ؟ اس کے گناہ ہونے کا کبھی خیال آیا؟ زیادہ سے زیادہ سمجھتے وہ اچھا کام نہیں ہوا, زیادہ زیادہ یہ سمجھتے, لیکن گناہ ہے یہ, جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے, اللہ تعالیٰ کی ناراضی مولنے والا, لینے والا گناہ ہے. کیونکہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ شیطان کے بھائی ہیں جو فضول خرچی کرتے ہیں, جو فضول خرچی نہیں ہے. تو کتنے گناہ ہیں معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے, جن کے گناہ ہونے کا احساس ہی جاتا رہا, کیونکہ وہ پھیلے ہوئے ہیں. تو البلیۃ اذا عمت طابت, جب کوئی بلا پھیل جاتی ہے تو وہ آدمی کو اچھی لگنے لگتی. تو بھائی یہ سب باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں, ہم سب اللہ تعالیٰ یہاں پر جو بیٹھتے ہیں وہ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی برائیوں پر مطلع فرمائے, اپنے عیوب پر مطلع فرمائے, اس کی کچھ اصلاح کی شکل پیدا کریں. تو اگر یہ طرز عمل میں خرابیاں ہیں تو ان کو دور کریں, جو پیچھے ہوئی ہیں ان سے توبہ کریں. یہ توبہ کا مہینہ ہے, توبہ کریں اور آئندہ کے لیے درست. لوگوں نے بس دین نام رکھ لیا ہے اس کا کہ بھائی جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزے رکھیں گے, تراویح پڑھیں گے, اعتکاف کریں گے, رات کو جاگیں گے, دعائیں کریں گے, فلانا اللہ اللہ خیر کر اللہ, اور نماز روزہ کر لیا بس چھٹی ہو گئی. اور زیادہ زیادہ کوئی بہت بڑا تیر مارا تو بھائی عمرے کو چلے گئے, عمرہ کر کے آ گئے, یہ سب. لیکن خود جو زندگی کے عام معاملات ہیں, صبح سے لے کر شام تک کے زندگی میں جن معاملات سے واسطہ پڑتا ہے, ان میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں. گناہ کا بچنے تو کیا ہوتا, گناہ کو گناہ سمجھنے کا اہتمام. ابھی کل عرض کر رہا تھا کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا کسی بھی انداز سے, جسمانی, روحانی, نفسیاتی, ذہنی, کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچانا گناہ ہے, کبیرہ ہے. لیکن کتنی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں. گاڑی آپ نے لے جا کر ایسی جگہ کھڑی کر دی جہاں دوسرے کے گزرنے کا راستہ بند ہو گیا, تو جس آدمی کو تکلیف پہنچی وہاں سے گزرنے والے کو, وہ گزر اپنی گاڑی نکالنے کا راستہ نہ ملا, کہیں جانا چاہتا تھا بےچارا, اس کو لیٹ ہو گیا, دیر ہو گئی, آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی, تو یہ گناہ ہوا. لیکن احساس نہیں. جب جمعہ کے اجتماعات ہوتے ہیں, عیدین کے اجتماعات ہوتے ہیں, جلسے ہوتے ہیں, تو اس میں روز یہ اعلانات ہوتے ہیں, بھائی فلاں صاحب کی گاڑی جو ہے اتنے نمبر کی گاڑی وہ کھڑی ہوئی ہے, لوگوں کو راستہ نہیں ملتا, وہ ان کو براہ کرم ہٹا لیں. جب کھڑی کر رہے تھے, کھڑی کرنے والے کو دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی, اتنی بات عقل میں اس کی نہیں آ رہی کہ میں ایسی جگہ کھڑی کر رہا ہوں کہ جہاں دوسرے آدمی کو تکلیف پہنچے گی, میں یہ گناہ کر رہا ہوں, مگر کر رہا ہے وہ گناہ, اور گناہ کرنے کا احساس نہیں. اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جو اگر ان کو ٹوکا جائے تو لڑنے مرنے کو تیار. تو یہ گناہ ہے جو غلط جگہ پر آپ نے گاڑی کھڑی کر دی, مسجد کے اندر نیت ایسی جگہ باندھ لی نماز کی کہ وہ لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے, وہاں سے لوگوں کو گزرنا ہوتا ہے, اب وہ لوگوں کا راستہ بند کر دیا آپ, گناہ ہے یہ. یہ گناہ ہے اور گناہ ہونے کا احساس نہیں. تو ایذائے مسلم, کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا کسی بھی طریقے سے, زبان سے, ہاتھ سے, ذہنی, نفسیاتی, کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچانا گناہ ہے. اور بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ اللہ بچائے ہم لوگ جو دین کا نام لے کر, دین کے نام پر وہ گناہ کر رہے ہیں. یہ لاؤڈ اسپیکر جو ہے, یہ اگر ایسی جگہ پر نصب کیا ہوا ہے جہاں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس آواز سے, تو گناہ ہے یہ. میں یہاں یہ ظہر کے بعد کا جو بیان ہوتا ہے اس کے بارے میں بارہا میں نے گزارش کی کہ بھائی باہر کا لاؤڈ اسپیکر نہ کھولا کرو کہ کسی سونے والے کی نیند میں خلل نہ آئے, مگر معلوم ہوا کہ سارے گھروں سے فرمائش بند کیا تو سارے گھروں سے فرمائش آنے لگی کہ نہیں ہم سنتے ہیں. میں کہتا ہوں ایک آدمی کو بھی اگر تکلیف پہنچ گئی میرے تو میرے نام اعمال بھی لکھی جائے گی. تو معلوم ہوا کہ بھائی بند کرنے کا بھی راستہ موجود ہے کوئی, تو پھر میں نے کہا مجبور ہو گیا. لیکن حدیث میں واقعات آتے ہیں کہ جس میں منع کیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے عرض کیا جب وہ خلیفہ تھے کہ ایک وائز ہے میرے میرے کمرے کے سامنے آ کر آواز کہتا ہے بلند آواز سے, حالانکہ وہ لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں ہوتا تھا, بلند آواز سے آواز کہتا ہے اور اتنی آواز بلند ہوتی ہے کہ میں اپنے کوئی کام نہیں کر سکتی, گھر میں میرا ذہن منتشر ہوتا ہے. حضرت فاروق اعظم نے اس کو بلا کر کہا کہ تم آواز کہنا جائز نہیں, تم کہیں الگ بیٹھ کر کہا کرو, اس طرح نہیں کرو. وہ اللہ کا بندہ نہیں مانا, ایک جو مرتبہ چھوڑا پھر دوبارہ ہو گیا. تو حضرت فاروق اعظم نے اس سے بلا کر کہا کہ اب تک تو میں تمہیں زبان سے بتایا تھا کہ نہیں کہنا آواز اس طرح, آئندہ اگر کہو گے تو یہ جو کمچی ہے نا یہ تمہارے اوپر مار مار کے توڑ دوں گا اگر آئندہ تم نے یہ حرکت کی دو. تو ایسا واز کے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے یا گناہ ہے اللہ بتائے. چاچا مثال لے دوں, ہم ایک زمانے میں مجھے بلایا جاتا تھا ختم بخاری کے لیے, ختم بخاری کے اجتماع کے لیے بڑا اعلان اشتہار ہوتے تھے اس سے. تو مجھے خیال آیا کہ ایک مرتبہ دیکھا تو دیواریں پھٹی ہوئی ہیں شہر کی, اس کے اوپر اشتہارات لگے ہوئے ہیں ختم بخاری اور میرا نام اور وہ. میں نے خیال آیا, میں نے کہا اللہ کے بندو یہ اشتہار لگاتے ہوئے جہاں اشتہار لگائے تو وہ جن کی دیواریں تھیں ان سے اجازت لی تھی کہ اس کے اوپر ہم تمہاری دیوار کے اوپر اشتہار لگا دیں. تو معلوم کچھ بھی نہیں کیوں, اس واسطے کہ دیوار تو ایک نوٹس بورڈ ہے, ہر دیوار اس پہ جو جس کا جی چاہے آگے خود لکھ دے یا اشتہار لگا دے, اعلان عام ہے, صلاح عام ہے. میری دیوار ہو تیری دیوار ہو کسی کے, مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں چاہوں تو اس کے اوپر اپنے دل سے کا اعلان لکھ دوں, میں چاہوں تو اس پہ کوئی نعرہ لکھ دوں سیاسی نعرہ, میں چاہوں تو کسی امیدوار کے حق میں اس کی تعریف کے اندر پل باندھ دوں اس کے اندر, اور میں چاہوں تو اس کے اندر کوئی حکیمی نسخہ لکھ دوں کہ بھئی یہ حکیم کا اشتہار کر دوں یا کسی ڈاکٹر کا اشتہار کر دوں یا کسی اپنے مصنوعات کا اشتہار کر دوں, جو میرا دل چاہے وہ کروں. اللہ کے بندو جس دیوار کے اوپر تم یہ سب کر رہے ہو یہ کسی اور کی ہے, کوئی اور اس کا مالک ہے, اس کے مالک کی مرضی کے بغیر اس کو استعمال کرنا اس کام کے اندر حرام ہے. ایسا ہے جیسے چوری کر لینا, جیسے ڈاکہ ڈال دینا, ایسا گناہ ہے. مگر کر رہے ہو کوئی پرواہ نہیں, یہ چوری ڈاکہ ہو رہا ہے دن بعد اور کسی کو پرواہ بھی نہیں, کوئی اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا. یہ دیواروں پر جو چاہے آدمی لکھ رہا ہے دوسرے کی بات. ارے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے, وضو کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے ایک قریب میں تیمم کرنا پڑا, تو تیمم کرنے کے لیے آپ ایک دیوار کے پاس گئے, وہاں دیوار سے ہاتھ مار کر تیمم کیا. اس حدیث میں فقہاء کرام نے اور محدثین نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ دیوار تو کسی اور کی تھی, اس سے تیمم حضور نے کیسے کر لیا؟ دیوار سے تیمم کرنے میں دیوار کو نقصان نہیں پہنچتا, اس کی کوئی مالیت میں کمی نہیں آتی, کوئی اس کے وقت میں کمی نہیں آتی, لیکن تیمم کرنے کے اندر یہ سوال اٹھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کی دیوار سے اس کی اجازت کے بغیر کیسے تیمم کیا؟ پھر اس کا جواب دیا کہ بھئی تیمم تو ایسی چیز ہے کہ اس میں عام طور سے لوگوں کی طرف سے عام اجازت جیسی ہوتی ہے, اور وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اقدس کے لیے, اس واسطے آپ نے کہا. لیکن سوال یہ اٹھایا ایک مرتبہ آپ کو سفر کے دوران کسی کوڑے دان کوڑا علاقہ کوڑے جہاں پڑی رہتی ہے اس کے اوپر پیشاب کرنے کی ضرورت پیش آئی, آپ نے وہاں پیشاب کیا. وہاں سوال اٹھایا فقائے کرام نے کہ یہ کوڑا جو تھا کوڑے دان اس پہ آپ کا پیشاب کرنا جائز تھا کہ نہیں جائز تھا, کیوں جائز تھا, اس پر کی سوال اٹھایا. اتنے حساس ہے اسلامی شریعت اس معاملے میں, لیکن صبح سے لے کر شام تک ہم یہ تمام اللہ بچائے اختلفیاں کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں. گناہ ہونے کا ان کے گناہ ہونے کا احساس نہیں. جب احساس ہی نہیں تو توبہ کیسے ہو؟ تو اس لیے بھائی پہلا قدم توبہ کا یہ ہے کہ گناہ کے گناہ ہونے کا احساس دل میں پیدا ہو, اور احساس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ آدمی یقین کرے کہ میرے اس عمل سے میرا یہ عمل میرے لیے زہر قاتل ہے, مجھے جہنم میں لے جانے والا ہے, اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے. یہ احساس دل میں پیدا ہو, جب یہ احساس پیدا ہوگا تو آدمی پہلا کام تو یہ کرے گا کہ چھوڑے گا اس کو, اور آئندہ کے لیے عزم کرے گا کہ اے اللہ میں کروں گا. تو بھائی رمضان, اس رمضان کے اندر یہ توبہ کر رہا کہ اللہ ہم آپ کے پچھلے جو کچھ گناہ ہوئے ہیں, ناجائز کام ہوئے ہیں, یا اللہ ان سب سے توبہ کرتے ہیں, ان سب سے استغفار کرتے ہیں, اور آئندہ کے لیے عزم کرتے ہیں کہ ان کے پاس نہیں جائیں, اور کیونکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کے گناہ کا ہونے کا احساس ہی دل میں نہیں رہا, اس کی برائی دل میں نہیں رہی, تو بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جو ہمیں معلوم نہیں کہ ہم نے گناہ کیا. کچھ تو ایسے نا, کچھ پتا ہے ہمیں کہ اگر سوچ کے نکالنا چاہیں گے تو نکال لیں گے, لیکن بہت سے گناہ تھے جن کے گناہ ہونے کا پتہ ہی نہیں. لہذا جب توبہ مانگو تو توبہ کے اندر دونوں قسم کے گناہ ہوں, یا اللہ جو میں جانتا ہوں ان سے بھی, جو نہیں جانتا ان سے بھی استغفار کرتا ہوں اور ان سے توبہ کرتا ہوں. ایک دعا ہے جو مسنون ہے, صحیح کے دوران جب صحیح کرتے ہیں صبح مروہ کے دوران, تو میلین اخضرین جہاں پر ذرا تیز دوڑتے ہیں, تو اس میں ایک دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ یہ دعا فرماتے تھے کہ رب اغفر وارحم واعف عنا وتکرم وتجاوز عما تعلم فإنك تعلم ما لا نعلم. یا رب اغفر وارحم, اللہ مغفرت فرما, رحم فرما, واعف عنا اور ہمیں معاف فرما دے, وتکرم ہم پر کرم فرما, وہ تجاوز عما تعلم اور اللہ میرے ان سارے گناہوں سے آپ تجاوز کر لیجئے, ان سارے گناہوں کو معاف کر دیجئے جو آپ جانتے ہیں. تجاوز عما تعلم فإنك تعلم ما لا نعلم, کیونکہ آپ وہ باتیں جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے. إنك أنت العزيز الأكرم. تو یہاں دعا کرنے کا یہ طریقہ بتایا توبہ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ یوں کہو کہ اللہ جو آپ کے علم میں ہیں میرے گناہ, کیونکہ میں تو ایسا ناکارا ہوں کہ اپنے گناہوں پورے گناہوں کا مجھے علم بھی نہیں, کہاں کہاں گناہ میں نے کیے ہیں, کہاں کہاں میں بھٹکا ہوں, کہاں میری ہاتھ بھٹکے ہیں, کہاں میرے کان بھٹکے ہیں, کہاں میری آنکھیں بھٹکی ہیں, مجھے ان سب کا ادراک بھی نہیں, لیکن آپ کو چونکہ سب معلوم ہے تو اللہ میں ان سب کی سب سے آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. تو اس طرح توبہ کرنے کی ضرورت ہے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. یہ پہلی بات تھی جو حضرت نے بیان فرمائی, اس کی آگے جو مزید تفصیل ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو کل عرض کروں گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلی علی محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا الله اعف وصل وكرم في رحمتك وعمل تمام جناحكم وعاف فرما. يا الله هماري أعمال وأخلاق إصلاح فرما. يا الله هم سيدي راتب وسلني في توفيق كامل عطا فرما. يا الله هم اتباع سنة في توفيق عطا فرما. اے اللہ ہمارے تمام ظاہر و باطن کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام ظاہر و باطن کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے تمام ظاہر و باطن کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو گناہ ہم جانتے ہیں ان کو بھی, جو نہیں جانتے اور آپ کے علم ہے, اللہ ان سب کو معاف فرما دیجئے, ان سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ رمضان گزرنے سے پہلے پہلے یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے مکمل پاکی عطا فرما دیجئے, مکمل طور پر پاک فرما دیجئے. اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین. اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین. اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. www.deeneislam.com اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں کا پہنچانا ہے, اور اس کے ساتھ اثر حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے, اور اس کے بارے میں قرآن سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. توحید رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب, اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام میں شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمان کے ایمان کے جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے. نئی صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کا مرتضی ہوں, مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مرتضی ہوں, اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبد الرؤوف چکر کی صاحب مرتضی ہوں کی ہفتہ وار اسلامی مجالس براہ راست بیان کی, اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح آپ کے مسائل اور مسحت یعنی آن لائن دارالفتا اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج سے گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے.